بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه وأهل بيته وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. طویل حدیث شریف کا آخری لفظ تھا وَأَخْدَمَ وَلِيدَتًا. وَلِيدَتًا کا ترجمہ بعض لوگوں نے کنیز سے کیا ہے, باندی سے کیا ہے, کہ اس ظالم بادشاہ نے اپنی کنیز, اپنی باندی جس کا نام حاجرہ یا آجر تھا, وہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کو خدمت کے طور پر عنایت فرما دیا. یہی آخری لفظ کا ترجمۃ الباب سے تعلق بھی ہے. تعلق اس طرح ہے کہ کافر کوئی چیز بطور ہدیہ کسی کو دیوے, اس کا ثبوت بھی ہو گیا, اس لیے کہ حضرت سارہ کو ہدیہ دینے والا ایک کافر بادشاہ تھا. تو اس کافر بادشاہ نے حضرت سارہ کو یہ ہدیہ دیا. یہ ہدیہ حضرت سارہ نے قبول فرما لیا. یہ چیز حدیث شریف سے ثابت ہو گئی. اور شرائع من قبلنا کی بات, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نقل فرماوے, قرآن میں نقل ہوئے اور اس پر کوئی نکیر نہ ہوئے, تو یہ دلیل اور حجت بن جاتی ہے. دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ ظالم کا ہدیہ قبول کرنا بھی ثابت ہوا کہ وہ بادشاہ ظالم تھا جس نے حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ زنا کا ارادہ کیا تھا. اگرچہ کامیاب نہیں ہوا, لیکن اس نے اخیر میں حاجرہ ہدیے میں دی, وہ قبول فرما لی, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حدیث شریف کے اندر خود نقل فرمایا. تیسری بات یہ کہ اللہ کے نیک بندوں کے اوپر ظالموں کی طرف سے آزمائش کے حالات آتے رہتے ہیں, اس کا بھی اس روایت سے ثبوت ہوا کہ حضرت ابراہیم اور ان کی بیوی حضرت سارہ پر ظالم بادشاہ کی طرف سے آزمائش آئی تھی. چوتھی بات یہ بھی ثابت ہوئی کہ اس طرح کی آزمائش کے وقت پر غیر مباح کنایات, تعریض استعمال کرنا ثابت ہے. اس ظلم کے موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی سارہ کو اپنی مذہبی اور دینی بہن سے تعبیر فرمایا. یہ ایک کنایہ اور تعریض تھی, اس کو انہوں نے اس آزمائش کے موقع کے اوپر استعمال کیا. اس کا جواز بھی اس حدیث شریف سے ثابت ہوا. حاجرہ کو حاجرہ کہنے کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ انہوں نے ملک شام سے مکہ المکرمہ کی ہجرت فرمائی تھی اپنے شوہر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ملک شام میں مقیم تھی، وہاں سے ہجرت کر کے مکہ المکرمہ آئی، اس لیے ان کو حاجرہ کہا جاتا ہے. یہ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے مرقات کے اندر یہ وجہ اس کی لکھی ہوئی ہے. ایک مسئلہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے حدیث شریف کے شروع میں یہ لفظ ہیں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حاجر ابراہیم بسارتا، کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زوجہ سارا کے ساتھ ہجرت فرمائی. تو اس ہجرت کی وجہ کیا تھی؟ تو بہت سے حضرات کا یہ کہنا ہے کہ اس زمانے کے اندر ابراہیم علیہ السلام کا جو مقام تھا، جہاں آپ کا قیام تھا، وہ کنعان تھا، اور کنعان میں سخت قحط پڑا. اس سخت قحط کی وجہ سے پریشان ہو کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سفر فرمایا، اور اس سفر کے اندر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ساتھ بھیڑ بکریاں بھی ساتھ میں لے لی تھی، اور کنعان سے نکل کر کے مصر کی طرف گئے تھے. اس کو یہاں روایت میں تعبیر کیا، فدخل بها قرية فيها ملك من الملوك. اب یہ جو حدیث میں بادشاہ کا تذکرہ آیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ایک بستی میں تشریف لے گئے، وہاں ایک ظالم بادشاہ تھا، تو یہ کون تھا؟ پہلا قول یہ ہے کہ اس ظالم بادشاہ کا نام عمر ابن امرء القیس ابن سبا تھا، اور یہ اس زمانے کے مصر کا حاکم تھا، اور مصر کے حاکموں کو فرعون کے لقب سے پکارا جاتا ہے. دوسرا قول یہ ہے کہ اس بادشاہ کا نام صدوق تھا، سواد دال واو قاف، یا صادوف تھا، صدوق یا صادوف، اور وہ اردن کا بادشاہ تھا. تیسرا قول یہ ہے کہ یہ بادشاہ تھا سینان، چھوٹی سین سے، سینان یا سفیان ابن علوان ابن عبید ابن عریج این را یا جیم ابن عملاق این میم لام الف قاف ابن لاود ابن سام ابن نو. سینان یا سفیان ابن علوان ابن عبید ابن عریج ابن عملاق ابن لاود ابن سام ابن نو، اور یہ حران کا بادشاہ تھا. یہ مختلف اقوال ہے اس ظالم بادشاہ کے نام اور علاقے کے سلسلے کے اندر. ولیدہ یہ لڑکی جن کا نام آجر یا حاجرہ بتلایا گیا، وہ ایک قول یہ ہے کہ قبطی بادشاہ کی بیٹی تھی. قبطی بادشاہ تھا حفن شہر کا، حافانون حفن شہر، یہ مصر کے اندر تھا، وہاں کا ایک قبطی بادشاہ تھا، اور قبطی بادشاہ کی یہ حاجرہ بیٹی تھی. نمبر دو، اس زمانے کا مصر کا جو بھی فرعون تھا، یہ ان کی صاحبزادی تھی. بادشاہ نے اول تو حضرت سارا کے ساتھ بد فعلی کا ارادہ کیا، لیکن حضرت سارا کا مقام مرتبہ دیکھا، حضرت سارا کی بزرگی کی کرامت دیکھی، حضرت سارا کی عظمت سے متاثر ہوا تو اس نے اپنی بیٹی حضرت سارا کو خادمہ کے طور پر دے دی، اور اس کا منشا یہ تھا کہ سارا کی خدمت میں میری بیٹی حاجرہ رہے گی تو کبھی نہ کبھی میری بیٹی کو نبی کی بیوی بننے کا شرف حاصل ہوگا۔ اس عزم اور ارادے کے ساتھ اس بادشاہ نے اپنی بیٹی حضرت سارا کو خادمہ کے طور پر دے دی تھی۔ تیسری بات یہ کہ ولیدہ کا لفظ لڑکی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، بیٹی، صاحب زادی۔ اس پر شارح بخاری علامہ قسطلانی نے کئی شواہد نقل کیے کہ ولیدہ کا لفظ بیٹی، لڑکی کے اوپر، صاحب زادی کے اوپر استعمال ہوتے ہیں، اور بائبل کے اندر بھی جہاں یہ واقعہ ہے وہاں پر یہی تذکرہ ہے کہ حاجرہ یہ فرعونی بادشاہ کی بیٹی تھی، صاحب زادی تھی۔ پانچویں بات، چوتھی بات یہ کہ بادشاہ نے دل میں یہ سوچا کہ میری کم عمر بیٹی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کے ساتھ رہے گی تو خانواده نبوت کے اندر میری بیٹی کی تعلیم اور تربیت ہوگی، اس لیے اس نے حضرت سارا کو اپنی بیٹی بطور خدمت کے دے دی۔ البتہ یہودیوں کی یہ خطرناک سازش ہے کہ انہوں نے ولیدہ کا ترجمہ باندی سے شائع کیا، اور یہ مارے حسد کے، اور حسد کی وجہ یہ کہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ تو آخری نبی کی دادی اممہ حضرت حاجرہ ثابت ہوئی، تو یہودیوں نے یہ سوچا کہ اگر حاجرہ شہزادی ثابت ہو جائے تو یہ ان کی شرافت کے اندر اور زیادہ چار چاند لگیں گے، اسی لیے یہودیوں نے سازش کر کے ولیدہ کا ترجمہ باندی سے شائع کیا تاکہ آخری نبی کی دادی اممہ باندی ثابت ہوئے۔ تو یہ ان کے حسد کی بنیاد کے اوپر یہ ترجمہ کیا ہے، جس کو ہمارے بہت سے اردو شراح کرام نے بھی باندی اور کنیز سے ترجمہ کر دیا ہے، تو یہ بالکل مناسب نہیں ہے۔ وَأَخْدَمَ وَلِيدَةً، اس مصری بادشاہ نے اپنی صاحبزادی، اپنی بیٹی حاجرہ حضرت سارا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطور خدمت کے عنایت فرما دی۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ عربی زبان میں باندی کے لیے یمین، ملکت ملکیت یمین کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، یہ ولیدہ کا لفظ بیٹی، لڑکی، صاحبزادی، ان اچھے معنوں کے اندر یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ مصری قبطی بادشاہ کی بیٹی تھی، صاحبزادی تھی، بادشاہ نے اچھے عزائم کے ساتھ حضرت سارا رضی اللہ تعالی عنہ کو بطور ہبہ، بطور خدمت ساتھ دے دی، اور ایک عرصے کے بعد خود حضرت سارا رضی اللہ تعالی عنہ کی تشکیل پر حضرت حاجرہ کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نکاح ہوا۔ اور اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ شادی کے کئی سال گزرنے کے بعد بھی حضرت سارا سے کوئی اولاد نہیں ہوئی، تو خود حضرت سارا نے پیشکش کی کہ میرا اور آپ کا نکاح ہوا، لمبا زمانہ ہو گیا، کوئی اولاد ہوتی نہیں ہے، تو یہ لڑکی جو میری خدمت میں آئی ہے اس سے آپ نکاح فرما لیجئے۔ تو خود حضرت سارا کی پیشکش پر حضرت حاجرہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نکاح فرمایا، اور ان سے حضرت اسماعیل پیدا ہوئے. حضرت اسماعیل کی ولادت کے 13 یا 14 سال کے بعد حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حاملہ بنی اور ان سے حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت ہوئی. تو یہ واقعہ امام علی مقام نے یہاں پر ذکر کیا کہ پھر کوئی چیز ہدیے میں دیوے تو یہ بھی ثابت ہے, ظالم کا ہدیہ قبول کرنا بھی ثابت ہے. اس کے ثبوت کے اندر یہ لمبی روایت آپ نے ذکر فرمائی ہے. اس کا مفصل واقعہ قرآن میں آئے ہوئے خواتین نامی کتاب کے اندر موجود ہے, اس میں آپ تفصیل سے پڑھ سکتے ہیں. جی وہاں تاریخی اعتبار سے اور بھی بہت ساری چیزیں جمع کر دی گئی ہے بڑے دلچسپ انداز کے اندر, تو وہاں ایک نظر ملاحظہ فرمانے. جی صلى الله عليه وسلم یہ طویل روایت پہلے تفصیل سے پس منظر مسائل احکام کے ساتھ گزر چکی ہے. یہاں ترجمۃ الباب سے ربط اتنا ہے کہ دیکھیے عبد ابن زمعہ اس کے بارے میں کہ یہ میرے ابا کی باندی کا بیٹا ہے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ثابت اور برقرار رکھا کہ یہ ان کے ابا کی باندی, اور یہ جاہلیت کا واقعہ ہے جب ایمان نہیں تھا تو کافر کی باندی ہونا, کافر کی ملکیت کے اندر ہونا, کافر کے ساتھ تعلق قائم ہونا اور اس کا فراش ہونا اور اس کے فراش کے اوپر اس بچے کا ہونا, اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برقرار رکھا. اور یہ بھی برقرار رکھا کہ مشرک کا تصرف جائز ہے, تو اس کو ثابت کرنے کے لیے اس روایت کو یہاں امام علی مقام نے ذکر فرمایا ہے. جی یہ واقعہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق ہے. حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے آپ کو خود رومی نہیں کہتے تھے, یہ تو لوگ ان کو رومی کہتے تھے, یہ تو اپنے آپ کو عربی کہا کرتے تھے. کوئی ان کو پوچھتا کہ صہیب تمہارا کس قبیلے سے تعلق ہے, تو کہا کرتے تھے کہ میں عربی ہوں, نمری ہوں, قبیلے بنو نمر سے میرا تعلق ہے, نمری عربی قبیلے سے میرا تعلق ہے. وَأَنِّي قُلْتُ ذَلِكَ میں نے کب کہا کہ میں رومی ہوں, یعنی میں نے اپنی زبان سے کبھی اپنے لیے رومی ہونے کا لفظ استعمال نہیں کیا, یہ ہمیشہ اپنے آپ کو عربی نمری کہا کرتے تھے. دراصل بات یہ ہے کہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ अपने आप को अरबी और नमरी कहा करते थे। सैयदना हजरत उमर रदी अल्लाह ताला ने एक मरतबा इनको पूछा, अरे सुहेब, तुम तो अपने आप को अरबी और नमरी कहते हो और ऊपर से रूमी अजमी जुबान भी तुम बोलते हो। ऐसा जुमला हजरत उमर रदी अल्लाह ताला ने उनको कहा तो हजरत सुहेब रूमी ने अपनी पूरी हकीकत बतलाई कि दरअसल मैं अरब का मशहूर कबीला नम्र इब्ने कासित का एक फर्द हूँ, इस कबीले से मेरा ताल्लुक है। एक मर्तबा रूमियों ने हमारे कबीले के ऊपर हमला किया और हमला करके मुझे कैद पकड़ लिया। उस वक्त के ऊपर मैं बहुत छोटी उम्र का था। अब जब मुझे कैद करके वो अपने इलाके के अंदर लेकर के चले गए तो मैंने उस कबीले में रहने की वजह से रूमी जबान भी सीख ली और रूमी जबान मुझे आ गई। अब चूंकि बचपन में एक लंबा अरसा रूमियों के साथ रहना हुआ, इसीलिए अरबी जबान बराबर बोल नहीं पा रहे थे। जैसी अरबी बोलनी चाहिए ऐसी हजरत सुहेब को अरबी जबान आती नहीं थी, और मजीद ये कि इन्होंने अजमी रूमी जबान भी सीख ली थी अजमियों के यहाँ रह रह करके, तो लोग उनके बारे में शक करते थे कि अरे सुहेब, तुम एक तरफ तो अपने आप को कहते हो कि मैं अरबी नमरी कबीले का आदमी हूँ और तुम्हें अरबी तो बराबर बोलने आती नहीं है, ऐसा कैसा? तुम तो यकीनन रूमी कबीले से ताल्लुक रखने वाले आदमी हो, तो उनकी जबान की वजह से लोगों को गलत फहमी हो जाया करती थी, क्योंकि जबान में अरबी उनकी पक्की नहीं थी, कमजोर अरबी थी, और रूमी जबान बेहतरीन बोल लिया करते थे। क्योंकि बचपने में रूमियों के कबीले के अंदर बड़े हुए, उसकी वजह से बहुत सारे लोगों को इनके बारे में गलत फहमी होती थी। उन्हीं गलत फहमी में मुब्तला होने वालों में खुद हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रदी अल्लाह ताला अन्हो भी है। उन्हीं हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रदी अल्लाह ताला अन्हो ने एक मरतबा हजरत सुहेब को कहा, قال عبد الرحمن ابن عوف, حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا, اتق اللہ, صہیب اللہ سے ڈرو, یعنی یہ کہ آپ نے آپ کو عربی کہتے رہتے ہو, تم کو عربی بولنا تو آتی نہیں پھر اپنے آپ کو عربی کہتے ہو, اللہ سے ڈرو, خاموخہ اپنی نسبت عرب کی طرف مت کرو, ولا تدعی الى غیر ابی کی, ابھی کا اپنی نسبت اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف مت کرو, یعنی تمہارا جو حقیقی باپ ہو اگر وہ حقیقی باپ روم کا ہے تو اسی کی طرف نسبت کرو نا, سگے باپ کو چھوڑ کر کے غیر رومی عربی باپ کی طرف کیوں فالتو نسبت کرتے ہو؟ یہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صہیب کو تنبیہ فرمائی, اور یہ تنبیہ فرمانے کی بنیادی وجہ وہ کہ ان کو عربی برابر بولنے آتی نہیں تھی اور رومی زبان بہترین بولتے تھے, حالانکہ اس کی وجہ وہ تھی کہ بچپن میں ان کو قید کر کے لے گئے اور رومیوں کے درمیان ان کا رہنا ہوا, اس لیے یہ معاملہ ہوتا تھا۔ فقال صہیب, حضرت صہیب نے جواب میں کہا, ما یسرنی ان لی کذا و کذا, مجھے یہ بات خوش نہیں کرے گی کہ مجھے ایسی ایسی چیز مل جائے اور میں میرے باپ کے علاوہ کی طرف نسبت کرنے کو پسند کروں, یعنی کوئی مجھے ایسے ایسے دولت کے ڈھیر دے دے وے, ایسے ایسے دولت کے خزانے دے دے وے, اور پھر مجھے یہ آفر کرے کہ میں اپنے حقیقی باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف نسبت کرو، مجھے یہ چیز ہرگز ہرگز پسند نہیں ہے. یعنی میں عربی ہو کر کے اپنے آپ کو رومی کہوں، یہ بڑی سے بڑی دولت پر بھی میں راضی نہیں ہوں. اور اگر میں واقعی رومی ہوں تو بلا وجہ عربی کہنے کے اوپر بھی میں راضی نہیں ہوں. وَأَنِّي قُلْتُ ذَلِكَ، اور میں نے خود سے کب کہا کہ میں جو ہے رومی ہوں؟ کب بھی میں نے خود سے نہیں کہا. یہ تو لوگوں نے میرے نام کے ساتھ رومی رومی چڑھا دیا ہے. وَلَكِنِّي سُرِقْتُ وَأَنَا صَبِيٌّ، مجھے چورا لیا گیا تھا. یعنی رومیوں نے ہمارے قبیلے کے اوپر حملہ کر کے بہت سو کو قید پکڑ کے لے گئے تھے، اس میں مجھے بھی قید پکڑ کر کے لے گئے تھے، اور زبردستی کے میرے مالک بن بیٹھے تھے اور مجھے اپنی ملکیت میں انہوں نے لے لیا تھا. اس لیے مجھے رومی عجمی زبان بولنا بھی آتا ہے اور لوگ مجھے رومی کے لفظ سے یاد کرتے ہیں، پکارتے ہیں. بعد میں قبیلے بنو قلب کے لوگ انہوں نے رومیوں سے مجھے خرید لیا، اور خرید کر کے لے کر کے آئے، اور قبیلے بنو قلب کے لوگوں سے عبداللہ ابن جدعان نے مجھے خریدا اور خرید کر کے مجھے آزاد کر دیا. یہ ہو گیا ان کا پورا واقعہ اور صورت حال. تو حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصلا عربی النسل تھے، قبیلے نمیر ابن قاصد کے یہ فرد تھے، نمری تھے، لیکن بچپن میں رومیوں نے چورا لیا تھا، وہاں ایک عرصے تک ان کا قیام رہا، اس لیے یہ رومی عجمی زبان بولنا جانتے تھے اور لوگوں نے ان کو رومی رومی کہہ کر کے مشہور کر دیا تھا. اب یہاں ترجمۃ الباب سے ربط اس طریقے سے ہوگا کہ رومیوں نے حضرت صہیب کو بچپن کے اندر اٹھا لیا تھا زبردستی سے، اور ان کو اپنا غلام بنا لیا تھا، اور غلاموں کی طرح ان کی بیع کی، کہ سب سے پہلے قبیلے قلب کے لوگوں نے ان کو خریدا، اور قبیلے قلب کے لوگوں سے عبداللہ ابن جدعان نے خریدا، اور پھر ان کو آزاد کیا. ان کی یہ خرید ہوتی رہی، ان کی آزادی ہوتی رہی، یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں تھی، حضور نے اس کو باقی رکھا، جاری رکھا. اس سے معلوم ہوا کہ کافر کا اس طریقے سے مالک بن جانا، ملکیت کا دعویٰ کرنا، تصرف کرنا، اپنے غلام کو بیچنا اور اس کو آزاد کرنا، یہ سب تصرفات جائز ہے. اس بات کے لیے امام علی مقام اس روایت کو یہاں پر لائے ہیں. جی. یہ حضرت عروہ ابن زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضرت حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو خبر دی. حکیم ابن حزام ابن خویلد ابن اسد الاسدی رضی اللہ تعالی عنہ، ایک مرتبہ حضرت حکیم ابن حزام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگے، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ارائیت امورا کنت اتحنس، کچھ ایسے کام ہیں جس کو میں کیا کرتا تھا، یعنی بطور نیکی بطور عبادت کے میں کیا کرتا تھا. یہاں اتحنسو ہے، بعض روایتوں کے اندر ہے اتعبدو، کہ ان کاموں کو بطور عبادت کے میں کیا کرتا تھا. بعض روایت میں ہے اتحببو، یعنی ان کاموں کو نیکی کے طور پر کرنا مجھے بہت محبوب اور پسندیدہ تھا کہ زمانے جاہلیت کے اندر میں ان نیک کاموں کو کیا کرتا تھا اسلام لانے سے پہلے. کون کون سے نیک کام؟ من صلۃن و عطاقۃن و صدقۃن, رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا, غلام باندیوں کو آزاد کرنا, اور صدقہ خیرات چیریٹی کے کام کرنا. کا یہ کام حضور میں زمانے جاہلیت میں اسلام لانے سے پہلے کیا کرتا تھا. حلی فیہا اجرن, کیا مجھے اس کے اندر اللہ کے یہاں اجر اور ثواب ملے گا؟ جو کام میں نے زمانے جاہلیت میں کیے اسلام لانے سے پہلے کیے, اس کے اوپر کیا مجھے اسلام لانے کے بعد اجر اور ثواب ملے گا؟ جب میں نے یہ سوال کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اسلمت علی ما سلف لک من خیر. حکیم, تم اسلام لائے ہو بھلائی کے جو کام تم پہلے کر چکے اس کے ساتھ, بھلائی اور نیکی کے جو کام تم پہلے کر چکے ہو اس کے ساتھ تم اسلام لائے ہو. یہ جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عنایت فرمایا. اب اس جملے کا کیا مطلب مختصراً سمجھ لو. نمبر ایک, کفر کے زمانے میں جو کام کیے اور انسان کافرانہ زندگی گزار کر نعوذ باللہ دنیا سے چلا گیا تو وہ نیک کام آخرت کے اندر معتبر نہیں ہے, اس کے اوپر اس کو اجر اور ثواب ہرگز نہیں ملے گا. اس لیے کہ کوئی بھی نیک کام کی قبولیت کے لیے ایمان شرط ہے, اور یہاں اس آدمی کے اندر ایمان نہیں ہے, اس لیے آخرت کے اندر اس کو اس کفر کے زمانے کے اندر کیے ہوئے نیک اعمال کے اوپر کوئی اجر اور ثواب نہیں ملے گا. مرا بھی کفر پر اور زندگی بھی کفر پر گزاری تو نیک کام پر اجر نہیں ملے گا. دوسری بات, کفر کے زمانے میں اس نے نیک اعمال کیے, بعد میں اللہ تعالی نے اس کو اسلام لانے کی توفیق عطا فرما دی, مسلمان ہو گیا. تو بہت سارے حضرات کی رائے یہ ہے کہ جو نیک کام اس نے کفر کے زمانے کے اندر کیے پھر اسلام لانے کی اس کو توفیق ہو گئی, تو اس کی برکت سے کفر کے زمانے کے نیک کاموں کے اوپر اللہ تعالیٰ اجر اور ثواب عطا فرمائیں گے. اور کفر کے زمانے کے اندر جو گناہ اس نے کیے تھے ان گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے, گناہ بھی معاف ہو جائیں گے, اور جو نیک کام کیے تھے اس کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اجر اور ثواب عطا فرمائیں گے. تیسری بات, دوسرے بہت سارے حضرات کی رائے یہ ہیں کہ کفر کے زمانے میں جو نیک کام کیے جو برے کام کیے جب یہ آدمی اسلام لایا تو تمام کام ختم, نیک کام بھی ختم برے کام بھی ختم. اب اسلام لانے کے بعد ایک نئی زندگی کا وہ آغاز کر رہا ہے, نئی زندگی وہ شروع کر رہا ہے, وہ یا پچھلا اکاؤنٹ کلیئر اب نیا اکاؤنٹ کھلوایا ایسا سمجھا جائے گا. تو پہلے کفر کے زمانے میں تھا, اب ایمان لے آیا تو نیک برے تمام اعمال اس کے ختم, اب نئے سرے سے وہ زندگی گزار رہا ہے, یہ جو ہے سمجھا جائے گا. اب حدیث شریف کا مطلب یہ لوگ کیا لیتے ہیں, جو لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ اس کے تمام پچھلے نیک برے اعمال ختم اور ایمان لاتے ہی ایک نئی زندگی اس کی شروع ہو رہی ہے. وہ لوگ اس جملے مبارک کا کیا مطلب لیں گے؟ اسلمت علامہ سلف الک من خیر. ان حضرات نے اس کا مطلب یہ لیا ہے کہ جاہلیت کے زمانے میں جو نیک اعمال کرنے کی توفیق ہوئی, اس نیک اعمال کی وجہ سے اس کا نیک مزاج بنا, نیک طبیعت بنی, طبیعت میں نیکی اور سلامتی آئی, طبیعت میں نیکی رچ بس گئی, تو وہ جو زمانے جاہلیت میں نیک کام کیے, کفر کے زمانے میں نیک کام کیے, اس کے اثرات اور اس کے برکات جو اس کے مزاج میں آئے, اس کی طبیعت میں رچ بس گئے, اس کی طبیعت میں باقی رہ گئے, وہ نیکیاں اسلام لانے کے بعد پروان چڑھے گی, اور اسلام لانے کے بعد اس کو نیک اعمال کرنے کی مزید توفیق ہوگی. اب لوگ تعجب کریں گے, بھائی یہ کل ایمان لایا اور آج سے اتنے سارے نیک کام کرتا ہے, تو یہ جو کل ایمان لایا اور آج ہی سے اتنے سارے نیک اعمال کرنے شروع کر دیے, تو اس کی وجہ کیا کہ زمانے کفر کے اندر اس نے بہت سارے اچھے کام کیے تھے, لوگوں کی خدمت, عیادت, تیمارداری, مظلوموں کی مدد, غلام آزاد کرنا, اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا, صدقہ خیرات کرنا, اس کی وجہ سے اس کے مزاج میں طبیعت میں نیکی رچ بس گئی تھی. اس نیکی کے رچ بس جانے کے جو اثرات تھے وہ اب اسلام لانے کے بعد رنگ دکھا رہے ہیں, اور اس کی برکت سے اب یہ بہت ساری نیکیوں کے کام انجام دے رہا ہے. بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ کفر اور جاہلیت کے زمانے میں اس نے جو نیک اور اچھے کام کیے تھے اس کا نقد فائدہ یہ ہوا کہ اس کو اسلام لانے کی توفیق نصیب ہو گئی. یہ ہے نقد اس کا فائدہ کہ زمانے جاہلیت میں جو بھلے کام کرتا تھا, کفر کے دور میں نیکیاں کرتا تھا, اس کا نقد فائدہ ہوا کہ اللہ نے اس کو ایمان لانے کی توفیق عطا فرما دی. تو یہ مطلب لیتے ہیں اسلمت علامہ سلف لک من خیر. حکیم تم اسلام لائے ہو ان بھلائی کے کاموں کے ساتھ جو تم نے پہلے کر لیے تھے. خلاصہ یہ کہ دونوں طرح کی رائے ہیں. ایک رائے کے اعتبار سے زمانے جاہلیت کے کیے ہوئے نیک اعمال اسلام لانے کے بعد اس پر ثواب ملے گا, اور دوسرے حضرات یہ کہتے ہیں ثواب تو نہیں ملے گا لیکن اس نیک کاموں کے اثرات خیر, ان نیک کاموں کے برکات خیر, اچھی توفیق کی شکل میں اس کے مزاج میں جو رچ بس گئے ہیں وہ اسلام لانے کے بعد رنگ دکھائیں گے, اور اس کی برکت سے ایمان لانے کے بعد انسان کو اشهد ان محمد رسول الله. سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة الدرجة الرفيعة بس مقام محمود الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ترجمة الباب سے ربط کس طریقے سے ہوگا؟ یہ جو لفظ ہے حدیث شریف کا من سیلت و عطاقت و صدقت حلی فیہا اجرن، بس یہ لفظ ترجمۃ الباب سے ربط ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمان جاہلیت کے اندر جو صدقہ، غلام باندی کو آزاد کرنا اور صلہ رحمی کرنا ایک مشرک کی طرف سے ہوا، اس پر کوئی نکیر حضور نے نہیں فرمائی، بلکہ حضور نے مشرک کی ملکیت کو اپنے سکوت کے ذریعے سے تسلیم فرمایا. اس لیے کہ آزادی غلام کی کب معتبر ہوگی؟ جب اس کی ملکیت معتبر ہوئے تو آزادی معتبر ہوئے، اور ملکیت معتبر تو آزادی معتبر، اور غلام کا آزاد کرنا معتبر تو ملکیت معتبر. اور ترجمۃ الباب میں یہی کہنا ہے کہ غیر مسلم، کافر، مشرک اگر کسی غلام کا مالک ہوئے، آزاد کرے، ہبہ کرے، اس کے تمام تصرفات جائز ہیں. تو اس لفظ کے ذریعے ترجمۃ الباب پر استدلال کیا جائے گا. جی مردار کے چمڑے دباغت دیے جانے سے پہلے بیچنا، اس کے متعلق امام علی مقام نے یہ ترجمۃ الباب قائم فرمایا. دباغت ایک عمل ہے، اس کے مختلف طریقے ہیں. بعض مرتبہ تطریب کے ذریعے سے بھی دباغت ہوتی ہے، یعنی چمڑے کو خشک مٹی، خشک گرد و غبار جو ہوتا ہے گرم تیز موسم، گرمی کی موسم میں، یا مٹی، اس کے ساتھ اچھی طرح लोटपोट किया जाए, रगड़ा जाए, तो उसकी वजह से चमड़े के बातिन में, अंदर की तरफ में जो चर्बी होती है वो खत्म हो जाती है, चिकनापन होता है वो खत्म हो जाता है, दूसरी चीजें जो लगी हुई होती है वो साफ हो जाती है। इसको कहते हैं ततरीब, तुराब से ततरीब, गया के अंदर वाले हिस्से में जहाँ चिकनापन वगैरह होता है वहाँ बकसरत उसको मिट्टी के साथ रगड़ा जाए, जिसकी वजह से ये चिकनेपन, खून, चर्बी, चिकनाहट सारी जाहिल हो जाए, तो ये मिसले दिबागत के काम देता है। दूसरी शक्ल उसकी होती है कीकड़ के पत्ते या बीज का जोशांदा तैयार किया जाता है, यानी उसको पानी में डाल करके जोश दो, और जोश देने के बाद उसको चमड़े के बातिन के ऊपर डाला जाता है, और उसके जरिए से उसकी चिकनाहट, चर्बी, तर मादा सब जाहिल करके खत्म कर दिया जाता है। इस तरीके से भी उसको दिबागत दी जाती है। कदीम जमाने में इस तरह दिबागत देने के तरीके आम थे। अब जमाना है नया चमड़ों को दिबागत देने का। अब एक से एक केमिकल ईजाद हो गए हैं, जिन केमिकलों के जरिए से चमड़ों को दिबागत दी जाती है, और उससे बहुत शानदार दिबागत हो जाती है कि उसको कुछ प्रोसेस उसका करते हैं, जिसकी वजह से चमड़े के अंदर जो कुछ तर मादा होता है, बदबू होती है, चिकनाहट होती है, वो सब एकदम साफ शफाफ हो जाता है, और चमड़े का बातिन एकदम खुश्क सूखा बन जाता है। फिर उसको प्रेस भी कर दिया जाता है, जैसे आप कपड़े अस्तरी करते हैं इस तरह उसको कर दिया जाता है। यहाँ करीब ही के अंदर उसकी फैक्ट्री है, कभी जाके देख लेना चाहिए। इस रास्ते पर वैजनाथ एक छोटा सा गांव है, वहाँ पर उसका मशहूर कारखाना है, बहुत सालों से कायम, तो वहाँ पर ये सारी चीजें होती है। बहुत साल पहले एक मरतबा हम लोगों ने भी जाकर वहाँ सब अमलन देखा था कि किस तरह जो है ये चमड़े की वहाँ पर प्रोसेसिंग होती है। ये जो मस्जिद के दरवाजे पर दुकान है, पहली दुकान, इनके अब्बा जान पहले वहाँ मैनेजर थे, और उस जमाने के अंदर वो फैक्ट्री बहुत तरक्की के ऊपर थी। अब तो काफी उसमें तनज्जुल आ गया है, तो ये पहले ये उसके हेड इंचार्ज थे। ये हुकूमती एक शोभा है, ऐसी चीजें कभी जाके देखनी चाहिए कि अब जदीद जमाने के अंदर कैसे दिबागत दी जाती है। ये दोनों भाई है ना, मंजूर हुसैन मेट्रो वाले, तो इनके अब्बा पहले वहां मैनेजर थे, यही है।